ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کر رہے تھے، کل ہم نے اس کا آدھا حصہ ڈسکس کیا تھا، اور آج باقی کا جو بچا ہوا ہے اسے ہم انشاءاللہ لیں گے. تھوڑا سا ہم جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں، مین مین پوائنٹ ہم لوگ کل کے ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا شروع میں ہی، سورہ یوسف کے آغازی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم یہ قصہ ان لوگوں کے لیے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس میں اصل میں نصیحت ہے، عبرت ہے سوال کرنے والوں کے لیے. تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے سوال کیا تھا یہودیوں کے کہنے پر کہ بنی اسرائیل کا مصر جانے کا کس طرح سے معاملہ ہوا تھا، یعنی بنی اسرائیل مصر کس طرح سے پہنچے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری صورت نازل فرما دی، اور پورا قصہ ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا، یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ. یعنی بہت سارے قصے ہوں گے، آپ نے بہت اچھے اچھے ایک سے ایک قصے سنے ہوں گے، لیکن ان تمام قصوں میں سب سے بہترین قصص صرف اور صرف یہ سورہ یوسف، یعنی سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جلسی کی بنا پر، حسد کی بنا پر اپنے والد سے دور کرنا چاہا. پہلے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن پھر آخر کار ایک بڑے بھائی کے کہنے پر انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا. کنویں سے انہیں ایک قافلے نے نکال لیا اور پھر لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا. جب مصر کے بازار میں بہت تھوڑی قیمت پر ان کو بیچ دیا گیا، تو وہاں کے جو عزیز مصر تھا اس نے ان کو خرید لیا. اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے، عزیز مصر کے بارے میں، کوئی بہت بڑی پوزیشن پر وہ وہاں تھا، یعنی ایک بادشاہ سے اس کا گہرا تعلق تھا، یا وہاں کی جو خزانے کی کنجیاں تھیں وہ اس کے پاس تھی، یا وہ وہاں کے خزانے کا مالک تھا. بہرحال اس نے اپنے گھر لے آئے یوسف علیہ السلام کو. وہ سمجھ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت اچھے گھرانے کے چشم چراغ ہیں، لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے رکھیں گے اور ہم ہو سکتا ہے اسے بیٹا ہی بنا لیں. پھر یوسف علیہ السلام وہاں پر پل بڑھ کر بڑے ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہاں اس شہر میں اس کے لیے قدم جمانے کا سامان مہیا کر دیا، اور وہاں اس کو حکمت کی باتیں سکھائی. یعنی جو چیزیں وہ یہ ایک دیہات میں نہیں سیکھ سکتے تھے وہ یہاں آ کر انہوں نے سیکھی. لیکن بڑے ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے ان سے کچھ غلط کام کروانا چاہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا. اور پھر وہ ان عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے جیل جانا منظور ہے. یہیں سے ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی وہ لوگ جانتے تھے، یعنی جو مصر کے لوگ ہیں اور جنہوں نے یہ چالیں چلی تھیں، تو ان کے ہسبینڈس وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ یہ معاملے کو دبانے کے لیے کسی طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دینا ہی بہتر ہے تاکہ یہ معاملہ دب جائے، کیونکہ جتنی بھی جو بیگمات تھیں وہ سب بڑے بڑے گھروں سے اور بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں. انہوں نے چاہا کہ ہماری بدنامی سے بہتر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل ڈال دیا جائے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ان عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے مجھے جیل جانا منظور ہے۔ تو جیسے کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ جرم کر کے اور گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گئے۔ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ کردار ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی جو آج نوجوانوں کی ہماری سیرت، کردار، اخلاق اسی لیول کا ہونا چاہیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام۔ اسی لیے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے یوسف علیہ السلام کی سٹوری سب سے بیسٹ ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل، خصوصاً لڑکے، اگر ہم لڑکوں کی کچھ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے سورہ یوسف پڑھائیے اور پھر اس کے بعد ان کو سورہ لقمان پڑھائیے۔ اور یہ جو سنڈے اسکولس کا جو سسٹم ہے وہ ہم نے ضرور شروع کرنا چاہیے۔ انڈیا، پاکستان یا دوسرے ممالک میں سنڈیز کو چھٹی ہوتی ہے، اور گلف کنٹریز میں ہم سب جانتے ہیں فرائیڈے اور سیٹرڈے چھٹی ہے۔ تو سنڈے یا سیٹرڈے اسکولس، جو اسلامک اسکولس ہے، اس کا ہمیں ضرور انتظام کرنا چاہیے، ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان میں تو یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کا ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ یعنی ہم اسکول بھیج کر بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ہم نے اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا۔ اسکول میں نہ کوئی دینی تعلیم ہے، نہ اخلاقی تعلیم ہے۔ وہاں پر برائیوں سے کیسے بچنا ہے، یا ان کے جو ہیروز ہیں، کس کو ہیروز بنا کر بتایا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسکول کی کتابوں میں ہیروز بنا کر دکھایا جاتا ہے جن کا کوئی کریکٹر، کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے، خصوصاً انڈیا پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پر ہمارے بچوں کو ایک الگ سے سیشن ہو، یا الگ سے کوئی دن مقرر ہو جس میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو دینی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے، ہمارے جو مسلم ہیروز ہیں، جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے۔ اب جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے تو وہاں پر ان کی کسی سے ملاقات ہوئی۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ جیل والے ساتھی ان کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ جیل میں ان کے رویے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں۔ اور یہی والی بات ہے کہ آپ بار بار سورہ یوسف میں دیکھیں گے، یوسف علیہ السلام کا جو کردار نظر آتا ہے کہ محسن کہا گیا۔ ان کے دشمن بھی ان کو محسن کہتے ہیں، اور ان کے بھائی بھی ان کو محسن کہتے ہیں۔ یعنی جب بھائی ان کے پہچانتے نہیں ہیں ان کو چہرے سے، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں، تو آخر یہ محسن ہے کیا؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ محسن کون ہوتا ہے؟ کیا بہت کوئی خوبصورت شخص، یا کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص معجزات دیے ہوں، وہ ہوتا ہے محسن؟ کیونکہ یہاں جیل میں رہ کر تو بھلا انہوں نے اپنی کیا کرامات دکھائی ہوں گی۔ محسن جی، بارک اللہ فیکی، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے سے کم پر حق پر بھی راضی ہو جانا، یعنی آپ کا جو حق بنتا ہے، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ اور بڑھائے آپ کو ماشاءاللہ علم میں، جزاک اللہ خیرن۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو علم حاصل کیا وہ آپ لوگ یاد بھی رکھتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ مجھے اپنے اسٹوڈینٹس کو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر اس وقت جب وہ صحیح آنسر دیتے ہیں، اور غلط بھی دیے تو کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں، جواب دینے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہی ایک اچھے اسٹوڈینٹ کی نشانی ہے۔ اس میں حکمت، ساری چیزیں آ جاتی ہیں الحمدللہ، لیکن جو مین چیز ہے محسن کی وہ ہے کہ اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جانا اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا۔ جیسے کہ سایہ دار پھلدار گھنا درخت ہوتا ہے، آم کا یا سیب کا، آپ دیکھیں اپنا گھنا سایہ بھی فراہم کرتا ہے وہ مسافر کو، بیٹھنے والے کو، اور ساتھ میں پھل بھی دیتا ہے۔ تو دو دو چیزیں وہ دے رہا ہے، اور چاہے آپ اسے پتھر بھی ماریں تو وہ پھل ہی گرے گا وہاں سے۔ تو یہ ہوتا ہے محسن، کہ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا اور اپنے سے کم حق پر بھی راضی ہو جانا۔ اور یہ محسن کی جو کوالٹی ہوتی ہے، کہ اس کے بارے میں کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا جو مجھے بہت پسند ہے، کہ حسین اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور محسن انسان خود بنتا ہے۔ صورت اللہ تعالیٰ کی دیوی ہوتی ہے، جیسی بھی ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، لیکن کردار کی جو خوبی ہے انسان وہ خود ڈیولپ کرتا ہے اپنے آپ سے، اپنی خود کی ذاتی کوششوں سے، خود کی تربیت، خود کے تزکیے سے۔ تو تو یہ کردار کی خوبی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور تمام انبیاء اس میں سب سے بیسٹ تھے. اور اس میں ہم یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو محسن کہا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی نہیں بلکہ یہاں پر عام لوگ بھی ان کو کہہ رہے ہیں, جیل کے ساتھی ان کو کہہ رہے ہیں جی احسان کرنے والے. اور احسان اردو والا احسان نہیں, ہمیشہ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. احسان مطلب کسی بھی کام کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرنا, جیسے حدیث احسان ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک, کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, لیکن اگر تم یہ محسوس نہ کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کسی بھی عبادت کو بہت ہی احسن طریقے سے کرنا, خوبصورت طریقے سے کرنا, یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں بھی حسن پیدا کرے انشاءاللہ. تو یہاں پر محسن انسان خود بنتا ہے, اور حسن اور سیرت اور سوری صورت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, لیکن اپنے کردار کی خوبی سے وہ محسن بن جاتا ہے. تو جیل کے ساتھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا میں یہاں تمہیں جو کھانا ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرمان روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے, یوسف علیہ السلام, ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جیل کے ساتھی ہیں اور کسی جرم پر شک کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. ابھی جرم ان کے اوپر عائد نہیں ہوا تھا, لیکن جرم کا ان کے اوپر شک کیا گیا تھا, اس بنا پر ان کو قید کر دیا گیا تھا. اب وہ قید میں ان کے ساتھی ہیں قید خانے میں اور قیدی ہیں. اب ان کے ساتھ رویے دیکھیے آپ یوسف علیہ السلام کا, اور یہی نبیوں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا اسٹیٹس ہے, کس کے اوپر کیا فرد جرم عائد ہے, کوئی مجرم ہے, کوئی بے گناہ ہے, کوئی ان کی نظر میں کم زیادہ نہیں ہوتا, ان کی نظر میں سارے لوگ برابر ہوتے ہیں. اور انبیاء کرام کا یہ طریقہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو ان سے بھی ہوپ ہے, ان سے بھی امید ہے, کس کو یعنی جہاں ان کو دعوت دینے کا موقع ملا وہ وہاں پر دعوت کا آغاز کر رہے ہیں, اپنا کام انہوں نے کر دیا. اور ان کا یعنی مخاطب کرنے کا انداز آپ دیکھیے, پہلے انہوں نے اپنے والد کو کیسے مخاطب کیا تھا, کیا تھا ان کا انداز بھیاں, جو ادب اور احترام میں آتا ہے. اور یہاں پر جیل کے ساتھیوں کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں, جی اے میرے ابا جان, بالکل صحیح. آپ دیکھیں نا اس میں کتنا احترام نظر آتا ہے کہ اے میرے ابا جان, اور کوئی کہتے ابا, ابا سنو, اس طرح سے جملہ کیسے عجیب سے لگتا ہے نا, اور ابا جان پلیز بات سنیے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ایک جملے میں, اس سے ایک رسپیکٹ محسوس ہوتا ہے. اور جی ہاں یہ آبتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جیل کے ساتھیوں کو وہ کیا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, یا صاحب سجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں, اے میرے زندہ کے ساتھیوں. کتنا پیارا انداز ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم تو کیا جیل میں, اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی ہم کو جانا پڑے, لیکن اگر وہاں کوئی ایسے مجرم ہوتے تو ہم ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, کیونکہ ہم سوچتے کہ اچھا ہم تو خود بے گناہ ہیں, یا ہم سے تو کوئی جرم سرزد نہیں ہو, یہ سارے جیل کے لوگ ہیں, یہ سارے گناہگار ہیں, ان کو اور ہمارا بھلا کیا برابری ہو سکتی ہے. ہم تو اس طرح سے ایسے لوگوں کو کیئر بھی نہیں کریں گے نا, لیکن یہی ایک دائی کا کام ہوتا ہے. اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں ہر پارٹ, اسٹوری کا ہر پارٹ، ہر حصہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. جی رسپیکٹ سے مخاطب کریں تو ایک دین کے دائی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، سامنے والا کتنا بھی بڑا مجرم ہو، سامنے والا کچھ بھی اپنا رویہ رکھتا ہو، لیکن آپ اپنا اخلاق نہیں جانے دیں گے. آپ کو کوئی واقعہ ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ کو معلوم تھا کہ سامنے والا شخص اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا تھا؟ کوئی کوشچن، کوئی کوئز سمجھے. اللہ کے رسول کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ کو ملتا ہے کہ جس میں آپ نے بتایا لوگوں کو کہ یہ شخص کیسا ہے؟ چھوٹا سا ہنٹ بھی آپ دے دیں. جی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو مجھے لگتا ہے سارے اسٹوڈینٹس فرسٹ نمبر آنا چاہتے ہیں، ہر کوشچن کا آنسر بہت صحیح اور جلدی مل رہا ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیرن، سارے ہی لوگوں کے لیے جزاک اللہ خیرن. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں فلاں شخص سے جو ملنے جا رہا ہوں، دروازے پر جو شخص آیا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، یعنی بد اخلاق آدمی ہے. اور آپ نے یہ بات اس لیے بتائی تھا کہ آپ کے گھر والوں سے وہ بعد میں آ کر کوئی فائدہ نہ اٹھائے. جب اللہ کے رسول باہر نکل کر اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے بہت اچھے سے بات کی، بہت اچھے اخلاق سے پیش آیا اسے. جب اللہ کے رسول واپس اندر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، پھر آپ نے اسے کیسے اچھے سے بات کی؟ تو اللہ کے رسول کا جواب آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے عائشہ، تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا؟ یعنی تم نے مجھے کب دیکھا کہ میں کسی سے برا رویہ اختیار کرتا ہوں؟ چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو، میں تو ہمیشہ اچھا ہی رویہ رکھتا ہوں کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ایک دین کے دائی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. ہم سب دین کے دائی ہیں، ہم سب کسی نہ کسی لیول پر، چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہی سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے پھر ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے. جیسے یہاں یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے اتنے خوبصورت انداز سے مخاطب ہیں، اتنا بہترین انداز، احسان والا رویہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ کہنے لگے کہ میں کھانا آنے سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا. اور کب ان کو بتایا؟ ابھی اتنے دن تک انہوں نے نہیں بتایا کہ میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، ہم لوگ ایک رب کو مانتے ہیں. اتنے دن سے جیل میں ساتھ نہیں بتایا. جب ان کو طلب ہوئی، جب ان کو اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کا شوق پیدا ہوا، جب وہ سننے کی پوزیشن میں تھے، یعنی سننا چاہتے تھے، تو ان کی غرض کے لیے وہ الرٹ تھے سننے کے لیے، تو اس وقت پہلے یہ بات بتا دی، بعد میں خواب کی تعبیر بتائی. سبحان اللہ، کیا کیا یعنی کیا کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہے یہ کہانی میں، یہ قصے میں. کون کون سے لفظ پر ہم کیا کہیں، واقعی میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام واقعی میں معجزاتی کلام ہے. انسان عاجز ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی، ہر لفظ میں ہر آیت میں اتنی چیزیں پوشیدہ ہیں کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. کسی مفسر نے صرف 18 گھنٹے صرف اونلی سورہ یوسف کی تفسیر لی ہے، 18 گھنٹے. آپ سوچیں اس سے کہ کتنی اس کے اندر کیسی کیسی باتیں پوشیدہ ہوگی، کیا کیا اسرار و رموز ہوں گے یہ احسن قصص میں، سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا، بہت ہی پیارے انداز سے وہ اپنے جیل کے ساتھیوں سے مخاطب ہیں، اور پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ان کے والد سے انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا کہ اے والد صاحب، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کچھ ستارے ہیں اور چاند اور سورج جو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، جس میں ایک خواب کی تعبیر بھی ہے، اور یہ ہر ایک نہیں بیان کر سکتا خواب کی تعبیر. اور آج کے دور میں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل ہے اس پر یقین کرنا، کیونکہ امام ابن سیرین کی ایک کتاب ہے اس پر لکھی ہوئی، اور وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں تو ہم سب جانتے کہ جھوٹے سچے خواب ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں ملا کر پیش کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. پھر اس کے بعد ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ایکچولی ہم یہ قرآن کے الفاظ ہی لے رہے ہیں، یعنی جو احسن قصص ہیں ہم قرآن کے الفاظ ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ اوتھینٹک سورس ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا واقعہ قرآن ہی میں بیان کر دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بائبل، تلمود یا تورات میں سے کچھ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ. یعنی پورا واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہی بیان کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے وہ دو لوگوں نے خواب دیکھے تھے تو انہوں نے اس کی تعبیر کیا بتائی کہ ایک کیا کرے گا, ایک تو اپنے رب کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اب انہوں نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ کس کو سولی پر چڑھایا جائے گا, کیونکہ پھر اس سے کیا ہوتا تھا, ایک شخص مایوس ہو جاتا تھا. تو بہرحال پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے رب سے یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے بادشاہ سے ان کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی دین کے دائی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی جگہ کو اپنے لیے مجبوری کا بہانہ نہیں بناتا, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا ہم چھٹی گئے تھے ایک مہینے کی چھٹی میں ہم کیا کریں کام, اچھا ہم فلاں جگہ گئے تھے بھلا وہاں کیسے کام ہو سکتا ہے, اچھا ہم یہاں رہتے ہیں سعودی عرب میں یہاں کیسے کام ہو سکتا ہے. تو جو دین کے دائی ہوتے ہیں وہ کبھی بہانہ نہیں بناتے. آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ جب کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی بات پر ان کے کام کو روک دیا گیا, کیونکہ ماشاء اللہ وہ مجتہد تھے, مجاہد تھے, مقرر تھے, مدرس تھے, فقی تھے, کیا کچھ نہیں تھے, آل راؤنڈر تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتیں دی تھی. تو جب وہاں کی گورنمنٹ نے ان کو قید کر دیا تو انہوں نے وہاں پر کاغذ قلم منگوایا اور لکھنا شروع کیا, ایسی بہترین کتابیں لکھی کہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی بہترین کتابیں ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا, وہاں کے گورنر نے دیکھا کہ اچھا یہ تو جیل میں رہ کر بہت ہی اچھا کام کرے, تو ان سے کاغذ اور قلم بھی چھین لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میرا قرآن میرا خزانہ میرے سینے میں, اس سے مجھے کوئی نہیں چھین سکتا. تو انہوں نے اپنے اس قرآن کو جو ان کے سینے میں تھا محفوظ حفظ تھا قرآن, انہوں نے جیل کے ڈاکوؤں پر کام کیا. اور کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو جن کو اتنی سالوں سے سزائیں دی جا رہی تھیں لیکن وہ سدھر نہیں پائے تھے, امام ابن تیمیہ نے جیل کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ بڑے بڑے ڈاکو بہت ہی نیک متقی اور پرہیزگار بن گئے. تو آپ دیکھیں کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی اپنے لیے کام نہ کرنے کا بہانہ نہیں بناتا ہے, بلکہ وہ کام کرنے کے مواقع ڈھونڈ لیتا ہے. انہوں نے ڈاکوؤں پر کام کیا, ماشاءاللہ وہ نیک لوگ بن گئے. جو جیل کے گارڈز تھے وہ حیران تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو, اتنے بڑے بڑے چور, اتنے بڑے بڑے مجرم, یہ کیسے بھلا چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ایک دین کے دائی کی جو تڑپ ہوتی ہے, جو اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ اپنا کام کر دکھاتا ہے. اور یہ ایک نہیں, ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کچھ لوگوں کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں پر تفاسیر کمپلیٹ کی اپنی لکھنا ماشاءاللہ, اور یوسف علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا دیکھا جائے تو. تو آج بھی بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, لیکن الحمدللہ جن جو وہاں جاتے ہیں وہ وہاں پر بھی چین سے بیٹھے نہیں رہتے, وہاں پر بھی کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو جو دین کا دائی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوزز نہیں ہوتے, وہ ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے. تو بہرحال اب یہ تو معاملہ ہو گیا, اور وہ شخص جو کہ زندہ رہا تھا اور جو بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر مامور تھا, اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا بادشاہ سے. اب کیا ہوا, جب بادشاہ کو یہ خواب آیا تب اس کو یاد آیا کہ ارے یوسف علیہ السلام تو خواب کی تعبیر جانتے ہیں, جو جیل میں ہمارے ساتھ ہی تھے, اور انہوں نے ہمارے خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. جیسے اس کو کلک ہوا, یاد آیا, اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیج دو. اسی کو ہم دیکھتے ہیں. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. اس نے جا کر یوسف سے کہا اے سراپے راستی. سبحان اللہ, اب دیکھیں جملہ, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرے, یوسف ایوہ الصدیق, اے یوسف سراپے راستی. اس سے آپ دیکھیں کہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص کیسے جانتا تھا یوسف علیہ السلام کو, یعنی اس کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کی جو تصویر تھی, جو تصور تھا, وہ کیسا تھا کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے, سراپے راستی, صدیق. جو شخص صدیق ہو سکتا ہے, کیا بھلا کبھی وہ اس طرح سے جرم کر کے جیل میں جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ جیل کا قیدی, جیل کا ساتھی ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. اور یہی لقب آپ دیکھیں, جو تمام انبیاء کرام اسی طرح سے صدیق ہوتے تھے, اور ان کے ساتھی بھی, جیسے کہ ہمارے رسول کے جو ساتھی تھے ان کو بھی کیا لقب ملا تھا, صدیق کا لقب ملا تھا, اور ان کی بیٹی کو بھی کیا لقب ملا, صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ جو بادشاہ کا آدمی ہے وہ ان کو صدیق کہہ کر مخاطب کر رہا ہے, پھر وہ کہتا ہے مجھے اس خوف کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے صرف خوف کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ خوف کی تعبیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے پیغمبروں کو یہ ساری حکمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے اسے حکمت اور علم سکھایا، یا ہم نے اس کو ایسی باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا، اور یہی خاص نبیوں کی خاص خوبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ان لوگوں کو علم دیا جاتا ہے۔ اور یہاں حکمت آپ دیکھیں ان کی، کہ ایک تو وہ باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، دوسرا یہ کہ وہ خوف کی تعبیر بتائیں گے، اور صرف خوف کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں اسے محفوظ کیسے کرنا ہے، کہ سات سال تک پہلے خوب کھیتی باڑی ہوگی کیونکہ بارش کی وجہ سے، اب ان سات سالوں کا جو اناج ہوگا وہ تم کیا کرنا کہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا، باقی کا اس کو اس کے غلافوں میں ہی رہنے دینا، جو اناج ہوتا ہے ہم آپ سب جانتے ہوں گے نا، جو اس کی دھان ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، اور جو بچ جائے اس کو اسی میں محفوظ رکھنا، پھر اس کے بعد سات سال قحط سالی کے ہوں گے جس میں مشکل پیش آئے گی، اناج نہیں ملے گا، تو اب وہ جو بچا ہوا اناج تھا جو تم نے محفوظ کر رکھا تھا وہ بچے ہوئے اناج کو اب وہ باقی کے سات سالوں میں خرچ کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گیہوں کس طرح سے اس میں بند ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کارن، یہاں پر جو بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ کارن کیا ہے، جو بھٹے کے دانے ہوتے ہیں نا کارن، تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ گرین یا بھٹے کے دانے یعنی کارن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو محفوظ اسی میں رہنے دینا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آج کے دور کے لیے بھی یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر فوڈ کو، گرین کو محفوظ رکھنا ہو تو اس کو اسی کے غلافوں میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ زیادہ دن تک کام آئے، تو باقی کے جو سات سال آئیں گے بعد کے اس میں قحط سالی ہوگی، تو تم وہ جو بچا ہوگا اناج ہے اس میں یوز کرنا، پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم اس میں خوب رس نچوڑو گے، اور رس نچوڑنے سے مراد یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جتنے بھی نٹس ہیں، یعنی جو ہم تیل ہمیں ملتا ہے تو وہ کس سے ملتا ہے، نٹس سے ملتا ہے، اور بھی پھر سارے فروٹس ہیں اس میں بھی جوس جو ملتا ہے وہ بارش جتنی اچھی پیدا ہو، بارش جتنی برسے گی اتنے اچھے فروٹس ویسے نکلیں گے زمین سے، تو جو ایک سال آئے گا اس میں تم بارش برسنے کی وجہ سے ہر دانے میں جان آ جائے گی اور تم خوب رس نچوڑو گے، اور اس یعنی رس نچوڑنے کا مطلب ہے جوسز یا تیل، ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ سبحان اللہ، جب بادشاہ نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو وہ بہت حیران رہ گیا، اور یہ بادشاہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، یہ تو مشرک بادشاہ تھا، اور انہی کو جو ہے انہی مصر میں یہ بادشاہ دراصل چرواہے بادشاہ کے نام سے مشہور تھے کہا جاتا ہے، یعنی جو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، تاریخ سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا تھا، واللہ عالم کیوں کہا جاتا تھا، لیکن یہ اس نام سے وہ لوگ مشہور تھے، تو بادشاہ تو وہ مشرک تھا، اس نے وہ بہت حیران ہوا جب اس نے خواب کی تعبیر سنی، اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام کو، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا، یعنی بادشاہ کے پاس واپس جا، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے، اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حقیقت کو سامنے لے آتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں، جب آپ واقعی میں بے گناہ ہوں اور آپ حق پر ہوں، تو چاہے لوگ آپ پر کتنے بھی الزام لگا رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا دور بھی اس سے بری نہیں ہے، بس لوگ بدل کر آتے ہیں، سمجھے اس زمانے کا الزام کچھ اور تھا یوسف علیہ السلام پر، پھر ہم دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اور الزام لگائے گئے، اور آج کے دور کے الزامات الگ ہیں۔ کبھی اسکالرس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، کبھی اسکالرس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ اپنے ہی بینک بیلنس بھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سب کو ایک کے برابر لا کھڑا کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، کون کس پر الزام لگا رہا ہے، سب ایک ہی جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے سب کو بدنام کرنا اور اچھے لوگوں کو بھی ان کے نیت پر شک کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، جسے ہم سب جانتے ہیں، ہم نے جہاں سے بھی تعلیم القرآن سیکھا ہے آپ کو معلوم ہے، ان پر بھی اس طرح کے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرتا ہے اور باطل ہمیشہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بات سامنے لے آتا ہے۔ تو لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ کسی بھی قسم کے الزام لگائیں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آپ کا جو آپ کی جو حق بات ہے اس کو ضرور سامنے لے آئے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک اور خوبی ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی بادشاہ نے ان سے کہا وہ فوراً چلنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم تو نکلنے کے لیے اتنے بے چین ہوتے کہ ہم کہتے کہ چلو پہلی فرصت میں جیل سے نکلو، ہے نا؟ ہم ایسے ہی تھوڑ دلے سے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ اتنی استقامت نہیں ہے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، یہی دیکھیں نبیوں کی جو سیرت ہوتی ہے، ان کا جو اخلاق، ان کا جو کردار ہوتا ہے، کتنا بہترین ہوتا ہے، کتنا ٹھہراؤ ہے ان کے اندر، اور کتنی دور اندیشی ہے کہ بادشاہ کے کہنے پر فوراً نکل نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، نہیں پہلے بادشاہ سے جا کر پوچھو، کہ وہ عورتوں سے پوچھنے لگا ہے کہ کیا معاملہ تھا عورتوں کا، یعنی مجھے جو جیل میں ڈالا گیا تھا ایکچولی یہ جھوٹے الزام پر ڈالا گیا تھا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے انہیں کیا چاہتے تھے وہ، یعنی یوسف علیہ السلام فوراً کیوں نہیں نکلے جیل سے، کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے وہ معاملہ کلیئر کیا جائے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کوئی، کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ جس کی بنا پر وہ فوراً باہر نہیں نکل آئے؟ جی، ایک تو بے گناہی ثابت ہو ان کی، الزام سے بری اپنے آپ کو ثابت کریں، ویری گڈ، جی اپنی بے گناہی کو ثابت کریں اور ان کی سچائی ثابت ہو، جی باعزت طریقے سے رہا ہوں، بالکل ویری گڈ ماشاءاللہ، ان پر جو الزام لگا ہے اس کے بارے میں صحیح حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے، اور عورتوں کا جو ان کا مکر و فریب تھا وہ سامنے آ جائے، بالکل ویری گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کو آگے وہاں کی بادشاہت سنبھالنی تھی، ان کو آگے وہاں پر ایز اے نبی کام کرنا تھا، تو اب اگر پرانا کردار کسی کا اس طرح سے داغدار ہو، ان اس پر زبردستی کا الزام لگایا گیا ہو، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ تو وہی والی بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آگے ان کو جو کام کرنا ہے تو اس کے لیے ان کا بے داغ کردار چاہیے، جس میں انہیں بادشاہ خود بھی جان لے کہ ان کا کردار بے داغ تھا، وہ بے گناہ تھے، ان پر زبردستی کا الزام لگایا گیا تھا اور ان کے اوپر زبردستی الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور آگے جو ان کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی جانے والی تھی، تو جو چیز وہ سنبھالنے والے تھے، انہیں ملک کے خزانے ان کے حوالے کیے جانے والے تھے، تو ملک کے خزانے جب حوالے کیے جانا تھا تو اس کے لیے ویسی کوالٹیز درکار تھی۔ تو اب اگر کوئی پرانا اس طرح کا الزام ہو تو اس سے لوگ بعد میں الزام بھی لگا سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے چاہا کہ پہلے ان کی سچائی ثابت ہو جائے، لوگوں کو اور بادشاہ کو اصل بات پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر وہ زبردستی کا الزام لگایا گیا تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً نکلنا گوارا نہیں کیا، بلکہ جیل میں نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہا، جو ان پر الزام لگایا گیا تھا اس الزام سے بری ہونا چاہا، ان عورتوں سے معاملہ پوچھا گیا تو ان عورتوں نے پھر کیا جواب دیا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی، ہم نے ہی اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی اور ہم نے زبردستی الزام لگایا تھا۔ اور اس وقت پھر عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں وہ میں ہی تھی جس نے اس کو بہکایا تھا، ورنہ اس کے اندر تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں جس خاتون نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، جس خاتون نے ان کو بہکانے کی کوشش کی، آخر کار وہی سچ کہنے پر تیار ہو گئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، یعنی آپ کا کردار اگر بے داغ ہو، آپ کا کردار اگر اعلیٰ ہو، آپ اچھے کردار کے مالک ہوں، آپ محسن ہوں، آپ احسان کرنے والے ہوں، آپ خاموش ہوں، آپ کا کریکٹر بہت ہی اچھا ہو، آپ درگزر کرنے والے ہوں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور دل میں ڈال دیتا ہے دشمن کے بھی، کہ دشمن کے لیے بھی کوئی چارے کا رہتا ہی نہیں کہ وہ اپنے سامنے والے کی اچھائی کو بیان کر دے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اب ایک اور یوسف علیہ السلام کی خوبی ہم کو نظر آتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. یہیں پر ہم کو جواب مل جاتا ہے آیت میں کہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ جو مجھے ذمہ داری سونپنے والا ہے بادشاہ، تو وہ بادشاہ یہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور یہاں پر وہ عزیز مصر بھی یہ بات جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی، جس کے گھر میں ان کو رکھا گیا تھا وہ بھی یہ بات جان لے، اور وہ جانتا تھا، اس کو تو معلوم تھا، لیکن یہ بادشاہ بھی جان لے کہ اصل میں خیانت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی تھی بلکہ ان عورتوں ہی نے کی تھی. بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. واقعی میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز ان کو دی تھی. اب یہاں پر بائبل، یہ تلمود میں ہم کو جو ذکر ملتا ہے، ہم دیکھتے کہ بائبل نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، ہر نبی پر ان لوگوں نے الزامات لگائے، ہر نبی کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے خیانت کی، تو بائبل کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے جو ہے اپنے رسول، اپنے نبی کی عزت گھٹا دی اس بادشاہ کے مقابلے میں. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بادشاہ جو اچھے لوگوں سے اوپر کی سیڑھی پر بات کرتا تھا، جو تھوڑے کمتر درجے کے ہوتے تھے ان سے نیچے اتر کر بات کرتا تھا، ان کو اوپر نہیں بلاتا تھا اپنے پاس. تو نعوذ باللہ وہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے نیچے کی سیڑھی پر رکھا اور بادشاہ نے اتر کر ان سے بات کی نہیں. نعوذ باللہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا درجہ کمتر لوگوں میں تھا. استغفر اللہ. کوئی نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر نبی پر ان لوگوں نے اس طرح کے کچھ نہ کچھ الزامات لگائے، اپنے نبیوں کی عزت کو گھٹایا، اور ان کے تعلق سے اتنی عجیب عجیب باتیں منسوب کی کہ بس الامان والحفیظ والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ قرآن اگر نہ ہوتا تو آج یہ رسولوں کی حقیقت ہمیں پتہ نہ چلتی. بائبل نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اپنے رسولوں پر الزام لگانے کی، ان کا مذاق بنانے کی، لیکن الحمدللہ قرآن نے تمام حقیقتیں ہمارے سامنے بیان کر دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ کتنا صحیح ہے. یہ احسن قصص نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے. اور بائبل میں یا تلمود میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس میں تو یہ ذکر ہے ہی نہیں. یعنی اتنے اہم اہم ذکر کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ جو جیل میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ ایک رب بہتر ہے کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں. تو یہ ساری اچھی اچھی باتیں انہوں نے تلمود میں یا بائبل میں بتائی ہی نہیں ہیں. ہاں، جو ان کے مقصد کی کچھ ایسی باتیں، قصے، کہانیاں، ہاں یہ لے کر بتا دیے کہ زلیخا سے بعد میں یوسف علیہ السلام نے شادی کر دی، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی بالکل من گھڑت اور بیکار وہ قصہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ جانتے ہیں سورہ نور میں، کہ پاکیزہ مردوں کے لیے کون ہیں؟ پاکیزہ عورتیں، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے پاکیزہ عورتوں کو چنتا ہے، ایسے ادھر ادھر کی عورتوں کو نہیں چنتا. تو بہرحال یہاں پر قرآن ہمیں یہ بہترین پیرائے میں یہ قصہ بیان کر رہا ہے. اب اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خزانے میرے سپرد کیجئے. تو کہا جاتا ہے کہ یعنی جو بعض روایت سے بات پتہ چلتی ہے اسرائیلیہ تھی سے کہ بادشاہ سے برائے نام رہ گیا. بادشاہ نے کہا تھا کہ میں بادشاہ رہوں گا لیکن ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی. یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو آپ میرے قائم مقام ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو اس نے پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا. اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملک کے خزانے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے گئے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی کام سونپنا ہو تو اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے. اگر وہ اس کام کا اہل ہے تبھی اس نے وہ کام لینا چاہیے، یا دینے والے کو بھی وہ کام اس کو اسی وقت دینا چاہیے جب اس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہوں. آپ بریانی بنانے والے کو قورمہ بنانے کی ذمہ داری دے دیں، اور قورمہ بنانے والے کو بریانی بنانے کی ذمہ داری دے دیں، دونوں الٹ پلٹ کر دیں گے، نہ بریانی اچھی بنے گی نہ قورمہ اچھا بنے گا. تو یہی چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی جہاں جہاں بھی آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، وہ آرگنائزیشنز کامیابی سے راستہ اسی وقت طے کر سکتے ہیں، اپنے کام میں اسی وقت وہ اچھے ثابت ہو سکتے ہیں جب وہاں پر صحیح لوگ موجود ہوں. جس کے اندر جو اہلیت ہے اس کو اسی ذمہ داری کو اس کو سونپا جائے. یہ نہ ہو کہ اچھا ایک شخص ٹیچنگ اچھی کر سکتا ہو آپ اس کو ایڈمن میں بٹھا دیں, اور ایک شخص ایڈمن کا کام اچھا کر سکتا ہو آپ اس کو ٹیچنگ کے لیے بٹھا دیں, تو آپ دیکھیں سارا کام الٹ پلٹ ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ایک تو حفاظت اور اس کے بارے میں علم, یعنی امانت دار ہونا ضروری ہے, اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے تو آپ کوئی بات نہیں, آپ بے دھڑک ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کام اچھے سے کر سکتے ہیں, لہٰذا آپ اس کی بجائے مجھے یہ عہدہ دے دیجیے یا میرے ذمہ یہ کام سونپ دیجیے, میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں. آپ دیکھیں کچھ لوگ بچوں کو بہت اچھا پڑھا سکتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کا ان کے اندر کوئی گفٹس ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ بڑوں کو زیادہ اچھا پڑھا سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ آرٹ اور ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, ان کو وہ کام بہت اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ لکھنے پڑھنے کا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو اس سے صلاحیتوں کو پہچاننے کی ہمارے اندر وہ کوالٹی ہو, اور صلاحیتوں کو پہچان کر وہ کام ہم ان کو سونپیں تاکہ پھر وہ لوگ صحیح طریقے سے کام انجام دے سکیں. اور اگر آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی اور میں کر سکتی ہوں, تو آپ ضرور بولیے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں, پلیز آپ مجھے یہ کام دے دیجیے, وہ میں زیادہ اچھے سے کر سکوں گی. تو اگر آپ نے خود نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور کہا تو اس میں کوئی برائی نہیں. حالانکہ اسلام میں عہدہ مانگنا اس کو پسندیدہ نہیں کرا دیا گیا, لیکن جہاں ضرورت ہے اور اس کام میں آپ ماسٹر بھی ہیں وہاں آپ ضرور بتائیں کہ میں یہ کام بہت اچھے سے کر سکتی ہوں. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو آپ تصور کریں کہ اس وقت وہ کیسے لڑکے ہوں گے. ایک شائع بوائے کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے نا, کہ شرمیلا سا ایک بچہ ہے اور جو بہت ہی اپنے بھائیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہے, خود اپنے لیے بھی کوئی سروائیو نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی, کہ ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا ان کے بھائیوں نے, اور انہوں نے کوئی اس وقت ہم دیکھتے کہ کوئی ہم کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کوئی جدوجہد کی ہو یا کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو کہ اچھا نہیں مجھے بچا لو مجھے چھوڑ دو. اور پورے واقعے میں ہمیں کہیں یوسف علیہ السلام کی کوئی ایک شکایت مل رہی ہے. آپ دیکھیں اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اپنے ملک سے کیوں نکال دیا, اے اللہ تعالیٰ میرے تب والدین بھی نہیں ہے, میرے بہن بھائی نہیں ہے, میں کہاں ہے, کون سے ملک میں آ گیا, مجھے غلام بنا لیا گیا, اے اللہ تعالیٰ وہ عورت تو مجھ پر الزام لگا رہی ہے. کوئی شکایت آپ کو مل رہی ہے پورے واقعے میں؟ نہیں مل رہی ہے. تو یہاں پر اب آپ تصور کریں کہ جس وقت ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اس وقت کیسے تھے, اور یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خود سے ایک پر اعتماد شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر. آپ ان کا اعتماد دیکھیے, ان کا رویہ آپ دیکھیں کہ اب جو ہے ان کو اپنے آپ پر پوری طرح سے اعتماد ہے, کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے نا ہم کو یہاں پر, کہ کس طرح سے پر اعتماد طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حوالے کر دیجئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے. جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور سمجھنے لگتا ہے اور بہت زیادہ عقل کو فالو کرتا ہے تو وہ چالاک اور عیار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن سیدھا سادھا اور بھولا بھالا ہوتا ہے, وہ دوسروں کو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ خود دھوکہ کھاتا ہے. تو بہت زیادہ چالاکی اور عیاری وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور بہت زیادہ سیدھا سادھا ہونا کہ آپ کو ہر کوئی بے وقوف بنا لے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک ماڈریٹ شخصیت کردار ہمیں نظر آتا ہے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ہم کو ایک پر اعتماد شخصیت نظر آ رہی ہے. انہوں نے خود ہی کہا کہ میرے حوالے کر دیجیے یہاں کے خزانے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جس کو کنویں سے نکالا گیا اور مصر کے بازار میں لا کر بیچ دیا گیا, اور وہ بچہ کتنی مصیبتوں سے مشکلات سے گزر کر کہاں کہاں پہنچتا رہا, کس کس کے ہاتھوں کھلونا بنتا رہا, کس کس نے اس بچے کو استعمال کیا, یہاں تک کہ جیل پہنچا دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر کو پہنچایا, پھر ان کو حکمت دی, نبوت دی, علم دیا, تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ آج وہی کہاں پر کھڑے ہیں یوسف علیہ السلام, کہ اس سرزمین میں ان کے لیے راہ ہموار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ مختار تھے کہ جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مارا نہیں جاتا. سبحان اللہ. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کیا خطاب دے رہے ہیں آپ ہی خود بتائیے. پہلے جیل والوں نے ان کو خطاب دیا تھا, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنی طرف سے ان کو یہ آنر دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کا اجر اللہ تعالیٰ کہ ہمارا نہیں جاتا؟ محسنین کا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیا کشش ہے اس لفظ میں, اور یہ لفظ کس, یعنی اس کو ہم ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے اپنے الفاظ میں. ہم تصور کر سکتے ہیں بس کہ محسن کیا ہوتا ہے, جو صبر کرنے والا, جس کے اندر استقامت ہو, جو شکایتیں کرنے والا نہ ہو, جو تھوڑ دلا نہ ہو, جو درگزر کرنے والا ہو, افو درگزر سے کام لینے والا ہو, جس کا کردار, جس کا اخلاق اعلیٰ, بہترین کردار ہو جس کا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ محسن ہے, یہ ان کے اندر کا تقوی کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر کا اور کس لیول کا تقوی ہوں گا. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری تصویر بتائی جا رہی ہے کہ اب اتنے عرصے تک کنعان کا کوئی ذکر نہیں کیا, اب اتنے عرصے تک ابھی صرف مصر کے بارے میں حالات پتہ چل رہے تھے قرآن میں, اسٹوری میں. اب اللہ تعالیٰ وہاں کا ذکر فرما رہے کہ کنعان میں, چونکہ جب قحط سالی پڑی, 7 سال تو گزر گئے جو بارش والے 7 سال تھے جس میں خوب غلہ نکلا, اب یہ دوسرا ایرا شروع ہوا 7 سال کا جس میں قحط سالی تھی. تو چونکہ دیہات تھا کنعان اور وہاں پر تو بالکل بھی فوڈ کی اور کمی ہوگی, تو اب وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں وہاں کے بادشاہ نے اس کی حکمت عملی سے بہت سارا گرین محفوظ کیا ہے, تو چلو وہاں چلتے ہیں تاکہ وہاں سے اناج لے آئیں, کیونکہ وہاں پر تو قحط سالی تھی اور زیادہ مشکل حالات تھے. تو جب وہ حاضر ہوئے, یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا تھے. اب یہاں پر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈالا ہوگا تو یوسف علیہ السلام تو بالکل چھوٹے سے لڑکے تھے, 11-12-13 سال کے, اور اب تو وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے, ہو سکتا اب 40 سال کے ہو چکے ہوں. تو اب ظاہر سی بات ہے بچپن کی صورت و شکل میں اور بڑے ہونے کے بعد بہت فرق ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ چکے تھے پہلے سے, کیونکہ وہ لوگ تو بڑے تھے ان کے بھائی, تو لہٰذا وہ پہچان گئے ان کو. اور یہ ہمیشہ کتنے لوگ جاتے تھے, یہ ایک وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے نا ان کے بھائی, نحن اسبا, ہم کیا ہے ایک بڑا جتھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب ساتھ آئے ہوں گے, تو یوسف علیہ السلام ان کو پھر پہچان گئے کہ یہ انہیں کے بھائی ہیں. چلتے وقت انہوں نے کیا کہا, اپنے سوتےلے بھائی کو میرے پاس لے آنا, دیکھتے نہیں ہوں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ آنا. انہوں نے کہا, ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں واپس رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے, اور عجیب نہیں کہ پھر پلٹیں. اب آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ انسان جب باہر کسی ملک میں کسی پردیش میں رہتا ہے, لیکن جو رشتہ داری کی بات ہے, جو خون کی جو محبت ہوتی ہے نا, وہ کہیں پر بھی نہیں آ سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتے میں جو محبت رکھ دی ہے, چاہے بہن بھائیوں نے کتنی بھی تکلیف دی ہو, کتنا بھی پریشان کیا ہو, اب دیکھیں رشتہ داری کی بات کسی بھی قسم کی دوستی میں نہیں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں میں وہ محبت رکھ دی ہے, ایک انسان کے لیے دلچسپی کا باعث ہے وہ, کہ جو اس کے خون کے رشتے ہیں, انسان کا دل کھینچتا ہے اس کی طرف, کشش ہے ان رشتوں میں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے, جو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس وقت قانون یہ تھا کہ جو شخص آتا تھا اس شخص کے لیے ایک ایک تھیلا دیا جاتا تھا, ایک ایک سیک اناج دیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد بھی اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ان کے لیے بھی ایک ایک سیک دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا, تم اس کو لاتے تو میں دیتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نہیں لانے دیتے ہیں, لہٰذا ہم اگلی دفعہ کوشش کریں گے لانے کی. یعنی انہوں نے ان کو لالچ دیا کہ تم اپنے بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو میں اس کی طرف سے ایک اور اناج کا سیک تمہیں دے دوں گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت سے آپ دیکھیں کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, کہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے جو بنیامین تھا, چھوٹا بھائی. اور یہ بھی بھائیوں سے, ظاہر سی بات ہے چاہے انہوں نے دشمنی کیوں نہ کی ہوں, تھے تو وہ ان کے ہی بھائی نا. تو انسان بہت جلد بھول جاتا ہے الحمدللہ, یہ بات دشمنی کو بھی بھول جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور ایک طرح سے یہ اچھی عادت ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ پرانی دشمنیوں کو یاد نہ رکھے, اس سے کیا ہوتا ہے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں. اب جب دوبارہ یہ وہاں پہنچے کنعان, جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا, ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. والد نے جواب دیا کہ میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انسان نیچرل جو چیز ہوتی ہے اس میں کہ ان کو گرین بھی مل گیا تھا اور ان کا جو پیسہ تھا وہ بھی واپس مل گیا تھا، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور جب یعقوب علیہ السلام صلی اللہ نے کہا کہ بھیجیے بنیامین کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں یوسف کے جیسے ہی بھروسہ کروں تمہارے تم پر اس کے بارے میں؟ ان کے والد نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھائی بھی مسلمان ہی تھے، کیونکہ ایک نبی کی اولاد تھے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ حسد غالب آ گیا تھا ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک نبی کی فراست، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل کا کیا مطلب ہے، اور انسان کو زبردستی کسی بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو زبردستی شو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، جو تصویروں کا زمانہ ہے، سیلفی کا زمانہ ہے، اچھا دسترخوان بچھا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کچھ کیا، بس فوراً تصویر لی اور اپلوڈ کر دی۔ یعنی آج کل تو فیس بک کا زمانہ ہے، میں تو سنتی رہتی ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا کوئی کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن لوگوں سے سنتی رہتی ہوں کہ ہر چیز فیس بک پر، اور پھر اس کو کتنے لوگوں نے لائک کیا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، ہر نئے کپڑے پہن کر فیس بک پہ تصویر اپلوڈ کرنا، ہر ایک نئی نئی اسٹائل کے ساتھ اپلوڈ کرنا، اور پھر کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا، اس پر خوش ہونا، کتنی عجیب سی نادانی سی لگتی ہے نا۔ یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے یہ، کہ جی بالکل، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اپنی طرف سے پریکاشن کرنا چاہیے، زبردستی اس کا شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ نظر لگ سکتی ہے، حاسد کوئی آپ سے حسد کر سکتا ہے زبردستی، کوئی آپ کو زبردستی دشمن بن سکتا ہے۔ تو نعمتوں کو جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، آپ اپنے حد تک اس کو استعمال کریے اور اس کو بچا کر رکھیے اپنے آئندہ کے لیے، کیوں زبردستی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی جو حکمت فراست ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ 10 بھائی تھے نا، اور اب 11 بھی ساتھ میں جا رہا تھا، تو 11 کے 11 بھائی ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو لگا کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، یا لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا اتنے بڑا کا بڑا جتھا آیا ہے تو کہیں کوئی یہ کچھ پلاننگ کر کے تو نہیں آئے ہیں، کیونکہ دوسرے ملک میں جا رہے تھے وہ لوگ۔ جی لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے اس طرح سے، اگر بہت زیادہ آپ شو آف کریں گے تو، نہیں جاننے والے بھی جان جاتے ہیں پھر نظر لگاتے ہیں، یا پھر لوگ ماشاء اللہ بھی نہیں کہتے، جیسے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ اللہ قوت اللہ باللہ کہنا چاہیے تو لوگ نہیں کہتے ہیں، اور پھر نظر لگ جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ پکچر اس طرح سے اپلوڈ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات چل رہی تھی ہماری، ہاں یعقوب علیہ السلام کی حکمت عملی، ان کی دور اندیشی، اور ان کا اسباب کو اختیار کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا کوئی ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب ہاں ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں لوگوں کو کی نظر میں آنی جاتی ہیں، تو بالکل صحیح بات کہی کہ ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور پھر جو قرآن کی جو تینوں قل ہیں وہ قل ہم پڑھیں سونے سے پہلے اور صبح بھی یا ہر نماز کے بعد بھی، تاکہ ہم حاسدوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے اور باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے والد کی ہدایت کے مطابق شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ کام آ سکی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنی کتنی بھی پلاننگ کر لیں، لیکن اصل جو پلاننگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری آسمانوں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہاں نبیوں کو جتنا علم دیا گیا اتنا علم وہ جانتے ہیں، اور اپنی حکمت عملی سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دی ہے وہ اپنی تدبیر اختیار کرتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں. اصل جو انجام ہونے والا ہے، جو کام ہونے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا. اب کیا ہوا، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے، جو شخص لا کر انہوں نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ بھر غلہ انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگ خود جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی اس سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. وفوق کل ذی علم علیم. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو کہ جو شاہی پیمانہ تھا ان کا، یعنی جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، ہو سکتا قیمتی ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ان کی مشیت تھی، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اور جو یعقوب علیہ السلام کی حکمت، یا انہوں نے اپنی فراست سے کہا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اب ان کے بیٹے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا. اور ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنی یادداشت کے طور پہ اپنے بھائی کے تھیلے میں ڈال دیا ہو، اور ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ بھائی کو رکھ لیا جائے یہاں پر، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے خود ہی اعلان کر دیا جو ان کے سیکورٹی گارڈ تھے کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم نے اپنی حکمت عملی سے تدبیر اختیار کی، ورنہ یوسف کے بس میں نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو وہاں روک لیتا. اس لیے ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کی نیت نہ ہو کہ پیالہ پکڑا جائے اور ان کا بھائی رہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہوا ہو. اس طرح سے انہوں نے اپنی نشانے کے طور پر اپنے بھائی کو پیالہ دیا ہو، اور پھر جب سیکورٹی گارڈ نے اعلان کیا کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور یہ بات یوسف علیہ السلام کو نہ معلوم ہو، اور پھر جب انہوں نے تلاشی دی تو ان کے چھوٹے بھائی کے پاس سے وہ پیالہ مل گیا، تو ان کے قانون میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے یہاں قانون میں یہ سزا تھی، سوری ان کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہو اسی کو اس جرم کے بدلے میں پکڑ لیا جائے، رکھ لیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا ان کے لیے، ان کا کام آسان کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. سبحان اللہ. ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف نے ان کی یہ بات سن لی تو وہ اندر ہی اندر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی پھوپھی نے جان بوجھ کر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کچھ چیز ان کے بیگ میں ڈال دی تھی تاکہ یوسف علیہ السلام ان کے پاس ہی رہ جائے، اور ایکچولی یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، یہ اسرائیلیہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے، واللہ عالم کہاں تک یہ بات درست ہے. تو بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ یہ جو حسد ہے کہاں کہاں نکلتا ہے، یعنی اب اتنے سال گزر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقع ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر پچھلا ذکر وہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، ایک طرف تو دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں، اور اب سامنے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک طرف تو الزام لگا رہے ہیں چوری کا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اننا نراک من المحسنین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ لقب اور کہاں، کس نے دیا ان کو؟ پہلے جیل والوں نے دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور پھر یہاں پر ان کے خود کے بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں. یہ لقب سبحان اللہ، ہر جگہ یہ ٹائٹل ہے یوسف علیہ السلام کا، ہر جگہ. یوسف نے کہا، پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس سے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بھائی تھا یہودا جس نے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ یعنی پہلے وہ لوگ ان کو قتل کرنے لے جا رہے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو کھڑا کیا، اور اب یہاں پر بھی یہ بھائی، یعنی اس کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک بھائی کے دل میں زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے والد کا اب سامنا نہیں کرنا چاہتا، میں بہت شرمندہ ہوں، اور اب میں جا کر ان کا سامنا کرنے سے بہتر یہیں رہنے کو گوارا کروں گا۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہی بس ہم بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بھی کتنا بہترین جملہ ہے کہ کوئی آنکھوں دیکھا ہمیں نہیں مل سکا جس کے جو یہ الزام لگا سکے کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن جو ہم سے بیان کیا گیا ہم وہی کہہ رہے ہیں، اور غیب کی باتیں تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس دستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی سچی سچی بات انہوں نے بتا دی۔ والد نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا لائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائیوں کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اتنا بہترین کردار یہاں نظر آتا ہے ہمیں یعقوب علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ، اس پر تو ہم جتنے گھنٹے ڈسکس کریں کم ہیں۔ ایک ایک ان کے لفظ میں آپ دیکھیں بڑی بڑی تقریریں پوشیدہ ہیں۔ یعنی کیا ان کا کردار ہوگا، کیا ان کا اعلیٰ کردار ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اتنی بڑی غلطی پر بھی وہ ان کو کچھ زود و خوب نہیں کر رہے ہیں، ڈانٹ نہیں رہے ہیں، پھٹکار نہیں رہے ہیں، مار نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس کیا کریں، بس میں صبر کروں گا۔ جی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا والدین بنائے۔ سچ میں تو ہمیشہ یعقوب علیہ السلام کی سیرت جب پڑھتی ہوں تو یہی سوچتی کہ اس پائے کا صبر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے، ہم بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خصوصاً بچوں کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس اپنی عادت پر کنٹرول کرنے والا بنائے انشاءاللہ، کہ حالانکہ ہم نیکی کی بات کہتے ہیں بچوں کو، لیکن ہمارا کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا انداز بالکل مختلف ہے۔ آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی کہیں کہ میرے بچوں جاؤ، اور امید آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر کس قدر توکل، کس قدر امید، مایوس نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے میرے بچوں سے ملائے گا، اور کس قدر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں روتے روتے، یعنی کیسے وہ غم میں گھلے جا رہے تھے، آپ سوچیں، کیونکہ والد تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیش میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا وقت لے آیا ہے، یعنی ہم پر صدقہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بھائی تھے نا، خون تھا، ان کے والد ہی کی اولاد تھی وہ، اور میں نے کہا نا ابھی کہ جو خون کی کشش ہے وہ انسان کو الگ ہی کھینچتی ہے، اور اسپیشلی جب ہم کسی پردیس میں ہوں، جب ہم کسی غیر ملک میں ہوں جہاں کوئی اپنا نہ ہو۔ جو رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے وہ بالکل، حالانکہ رشتہ داروں سے بہت سارے دکھ بھی سہنے پڑتے ہیں، رشتہ داروں سے بہت ساری تنزیہ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے نبھاتے بعض اوقات انسان بہت ہی کمزور بھی ہو جاتا ہے، ایک طرح سے ڈھہ جاتا ہے، لیکن جو رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ نے خون کی محبت رکھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہاں، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اس سچویشن کو آپ ذرا تصور کریے. آپ دیکھیں نا قرآن جو احسن القصص ہمیں بیان کر رہا ہے, آپ دیکھیں کیا قرآن کا جو انداز بیان ہے اتنا بہترین ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پوری فلم ہماری نظروں کے سامنے چل رہی ہے, پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ہر چیز سامنے دیکھ رہے ہیں. کہ امیجن کریے کہ یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں کرسی پر, یا ان کا جو تھرون ہے یا جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, وہ وہاں بیٹھے ہیں ایک زی اقتدار کی طرح, یعنی ان کے پاس اقتدار ہے, حکومت ہے, اور سامنے ان کے سارے بھائی کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو صدقہ دیجئے, ہم کو خیرات کریے, ہم بہت مشکل میں ہیں, ہماری پونجی ہمارے پاس تھوڑی سی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کر رہانا گیا, کہنے لگے کہ تم جانتے بھی ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کہتے کہ کیا انت یوسف, کیا تم ہی یوسف ہو؟ تب وہ پہچانے, کہا کہ ہاں میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی. امیجن کریں کتنا خوش کن منظر ہوگا. اور پھر وہ کہتے بھی کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ بھائی کیا کہتے ہیں. اور الحمدللہ سبحان اللہ یہاں پر یہ بھائیوں کا کتنا بہترین کردار ہم کو نظر آتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا ڈاکو ہو, بڑے سے بڑا چور ہو, بڑے سے بڑا قاتل ہو, کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس پر کام کرنا بند نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قاتل کو معافی کی اور توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, اور کم از کم وہ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کچھ سزا سے بچ جائے انشاءاللہ. تب یہاں پر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اس سے ایک اور بات پتہ چلی ہمیں الحمدللہ کہ دو چیزیں ہیں, صبر اور تقوی, یہ کامیابی کی ضمانت ہے, یہ دو چیزیں. جی اگر جو لوگ کلاس آف کرنا چاہ رہے ہیں وہ آف کر دیجئے, ہم لوگ کنٹینیو کر لیں گے. جو بچا ہوا قصہ ہے وہ آپ لوگ واٹس ایپ پر سن لیجیے گا, کیونکہ اب ہم اس کو اور ڈیلے نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو صفت دو کوالٹیز ایسی ہیں, صبر اور تقوی, جس سے اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اجر اور آخرت میں تو ضرور دے گا ہی دے گا. اب ان کے بھائی کہتے ہیں کہ بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. یہ بہت ہی بہترین کردار ہے ان کے بھائیوں کا. آپ دیکھیں کہ گناہ سے سفر کا آغاز ہوا, ندامت پر اختتام ہوا, یعنی ان کے بھائیوں کا جو سفر کا آغاز تھا گناہ سے شروع ہوا تھا, لیکن اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں یہی اسٹوری کا اینڈ ہے اور یہی احسن قصص ہے. اس قصے میں بہت سارے سبق پوشیدہ ہے ہمارے لیے, بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہے ہمارے لیے, کہ شروعات گناہ سے ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ندامت ان کے اندر باقی رکھی, ندامت ان کے اندر پیدا کر دی, استغفار کی توفیق دی ان کو. تو انہیں کوئی اگر گٹر میں گر بھی گیا ہو یا کسی نے گٹر میں گرا بھی دیا ہو پھر بھی وہ اسٹار بن سکتا ہے سبحان اللہ. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ واقعی ہم ہی خطا کار تھے, اپنی غلطی انہوں نے تسلیم کر لی. انہوں نے جواب دیا یوسف علیہ السلام نے آج تم پر کوئی گرفت نہیں. سبحان اللہ دونوں کا کردار بہترین نظر آ رہا ہے. قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور وہ ضرور وہ ارحم الراحمین ہے. سبحان اللہ ہمارا رب کیسا ہے کہ جو کیسے اپنے بندہ پر رحم فرماتا ہے. تم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ تب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار, لیکن توبہ اور استغفار ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو, ان کی بینائی پلٹ آئے گی, اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیا دل سے دل کو تعلق ہے آپ دیکھیں سبحان اللہ, کہ جب ان کی قمیص لے کر جائی جا رہی تھی تو اسی وقت ادھر وہ کہہ رہے تھے, دوسرا سینارو ہے یہ, دوسری طرف کا سین بتایا جا رہا ہے کہ ادھر کنعان میں وہ کہہ رہے تھے اور ادھر سے مصر سے جا رہے تھے ان کے بیٹے, تو وہ کنعان میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ان لوگوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, تم لوگ کہو گے یا تم یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاوے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ جذباتی منظر آپ تصور کریں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یہ کہ اس کی بینائی واپس لوٹائی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا, میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب پکار اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں, واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. سبحان اللہ بیوٹیفل سٹوری, خوبصورت کہانی. واقعی میں اتنا انٹرسٹ ہے اس میں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم اس میں سے نکلیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ بار بار معافی مانگ رہے ہیں, ان کو بار بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. تو ایک وقت یعنی کوئی وقت ایسا آتا ہے زندگی میں, آپ جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے نئی دلہا دلہن ہوتے ہیں, سسرال والے جو ہے ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ لوگ بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں, ان سے بھی وہ چیزیں نہیں ہو پاتی جو ہونا چاہیے, اور نہ سسرال والے درگزر سے کام لیتے ہیں, اور وہ شروع سے پھر وہ چکلا شروع ہو جاتی ہے. اگر شروع میں دونوں ہی لوگ ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں تو حالت بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہاں شروع میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے, ایک حسد کا کردار ہے, گناہ میں انوالو ہو گئے تھے وہ لوگ. لیکن آپ دیکھیں کہ بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, ان کے اندر جب ٹھہراؤ آیا, ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا, چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی سواری, شاہی سواری لے کر وہ شہر کے دروازے پر کھڑے تھے. جب ان کے والد اور ان کے بھائی وہاں آئے تو ان کے والد کو بہت ہی احترام سے وہ بڑی سواری پر بٹھایا گیا جو بادشاہ کی سواری ہوتی ہے, اور تمام بھائیوں کو بھی اس میں بٹھایا گیا سواریوں پر, الگ الگ شاہی سواریوں پر, اور پھر یہ سب لوگ شہر میں داخل ہوئے. آپ سوچیں کتنا بڑا آنر, اور جب نیک اولاد سے والدین کو اس طرح سے خوشی ملتی ہے تو یہ اولاد دنیا میں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. جو کولنس آف آئس, ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجینا و ذریاتینا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو بچوں کی خوشیاں والدین کے لیے, آج کل بچے کہتے ہیں کہ والدین جو ہے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. تو میں بچوں سے وہی کہتی ہوں کہ جب آپ کے بچے ہوں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ والدین کو بچوں کے رزلٹ سے کتنی خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو, چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو, چاہے وہ دینی کامیابی ہو, چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے والدین کے اندر کہ والدین کو بچوں کی خوشیاں اپنے آپ کی خوشیوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ کوئی اور اگر ہمارے قد سے بڑھ جائے, کوئی اور اگر ترقی کرے, وہ خوشی ہم کو نہیں ہوگی, لیکن ہمارے خود کے بچے ہمارے قد سے بڑھ جاتے ہیں تو ہم کو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا میرا بچہ, میری بیٹی میرے سے زیادہ ہائٹ میں آگے چلی گئی, میرے سے زیادہ اچھی ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کو ڈبل انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہر والدین میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو آپ سوچیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جو اتنے دن صبر کرنا پڑا, اتنے دن وہ اپنے آپ کو غم میں گھلاتے رہے اور کوئی لفظ شکایت کا نہیں کیا, نہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, نہ اپنے بڑے بیٹوں سے شکایت کی کہ تم نے میرے دونوں بیٹوں کو مجھ سے گم کر دیا, ایک لفظ نہیں کہا. اب دیکھو صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کیا دیا کہ شاہی سواری پر بیٹھے ہیں اور شہر میں سے نکل رہے ہیں. آپ امیجن کریں ذرا کہ ایک دیہات میں رہنے والے, ایک ان نون سٹی میں رہنے والے جن کو کوئی جانتا نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی میٹروپولیٹن سٹی میں لے آیا, الحمدللہ شاہی رتھ میں سوار ہیں اور سب طرف سے ان کو سلامی دی جا رہی ہے اور وہ جا رہے ہیں. اور پھر جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد اور بڑا آنر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے, اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی جزا دیتا ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی لمبی کہانی نہیں سنا رہے ہیں, بلکہ شارٹ کر دیا اسٹوری کو, اپنے اوپر جو مشکلات آئیں اس کو بالکل شارٹ کر کے دکھایا کہ, اور یہ بھی پازیٹیو حساب سے لے رہے ہیں, یعنی پازیٹیو وے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ کو کنعان سے لا کر مصر لے آیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے ملا دیا. سبحان اللہ کتنا پازیٹیو وے ہے. ہم تو جو لمبی کہانیاں سناتے ہیں جب حج سے واپس آتے ہیں, یا اللہ اتنی تکلیف اٹھانی پڑی, اتنا رش تھا, اتنا خراب کفیل ملا تھا, اتنا خراب خیمے تھے, اتنی تکلیفیں تھیں, پوری کہانی سنا کر اپنے پورے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. یہاں پر یوسف علیہ السلام کچھ بھی نہیں سنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنا بہترین انداز ہے کہ میرے رب نے, یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا ہے. کوئی لمبی سٹوری نہیں کہ فلاں عورت نے مجھ پر الزام لگایا تھا, مجھ پر یہ ہوا, مجھ پر وہ ہوا, مصیبتیں, کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا لفظ جو ہم نے پڑھے, ورفع ابویہ, اور کیا کیا انہوں نے, والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا. سبحان اللہ کتنا یعنی عظیم وہ وقت ہوگا, اور یہ والدین کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی. تو جب والدین اپنے بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پر دیکھتے ہیں, اور بچے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں, یعنی اتنے بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہ اپنے والد کو اسی پرانے لہجے سے یاد کریں, یا ابتی, اے میرے ابا جان. تو بچے کتنے بھی بڑے بن جائیں, بچوں کو کتنا بھی بڑا عہدہ مل جائے, چاہے وہ کہیں کسی دنیا کے بادشاہ بن جائیں, لیکن ان کے لیے والدین کی رسپیکٹ کا وہی انداز ہونا چاہیے. والدین والدین ہیں. آپ اگر کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں, آپ والدین کا درجہ نہیں پا سکتے. آپ کو اپنے والدین کے لیے وہی رسپیکٹ, وہی احترام دینا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیے, اس سے بڑھ کر تربیت کا کوئی اور انداز ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے لیے, یا اس سے بڑھ کر کوئی اور اسٹوری ہو سکتی ہے ہمارے بچوں کے لیے؟ اس میں کیا کچھ نہیں ہے, اس اسٹوری میں, اس بیوٹیفل اسٹوری میں کیا کچھ نہیں ہے. تربیت کا سامان ہماری اپنی تربیت ہے, ہمارے بچوں کی تربیت ہے. ہمارے لیے اگر حالات ناسازگار ہیں, اس کے لیے اس میں ہمارے لیے سبق ہے. کیا کیا کچھ نہیں ہے اس میں. سبحان اللہ, واقعی میں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں. تو اصل فتح اور کامیابی ہے کہ موت اسلام پر ہے. آخر میں دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنی بھی بادشاہ دے دی ہے, تو نے ملک کے خزانے میرے حوالے کر دیے, میرے والدین کو مجھ سے لا ملایا, لیکن ایکچوئل کامیابی کب ہے؟ جب میں مرتے وقت مسلمان رہوں. توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. اور سارے نبیوں کی یہی دعا ہم کو ملتی ہے. ایون ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم کو ملتی ہے, یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اللہم برفیق الاعلی. اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ, سب سے اعلیٰ مجھے رفاقت نصیب فرما. یہ نبیوں کی دعا رہی ہے ہمیشہ, لہٰذا ہماری بھی دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی حالت میں فوت کرنا ہم کو. اور پھر شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا, اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا. سبحان اللہ, یہ کتنا بہترین انداز ہے. ہم تو اگر معاف بھی کریں گے نا سامنے والے کو, 10 بار احسان جتائیں گے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم جانتے ہو تم نے یہ 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 کیا تھا, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں نے معاف کر دیا, چلو کوئی بات نہیں. اس طرح کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں کو مجھ سے اللہ ملایا, اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو جدائی ڈال دی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. سبحان اللہ, کیا اعلیٰ کردار نظر آتا ہے, کیا بہترین اخلاق نظر آتا ہے, عفو درگزر کا ایسا طریقہ. یعنی ہم تو کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ وہ معاف بھی کریں گے تو ایک دو طنز کے تیر ضرور برسائیں گے, چھوڑیں گے نہیں ہم کسی بھی حال میں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا اعلیٰ کردار ہے یوسف علیہ السلام کا, کہ بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ شیطان تھا, اصل جو بہکانے والا شیطان تھا, تمہارے اندر تو خوبیاں تھیں, اور واقعی میں بھائیوں کے اندر خوبیاں تھیں. آپ دیکھیں کتنے بار بار وہ معافی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ 500 سال تک وہاں پر بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 110 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک تم مصر میں رہو مجھے بھی یہیں رکھنا, یہیں دفن کیے رکھنا, لیکن جب تم مصر سے واپس جاؤ تو پھر میری جو قبر سے میری جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی, اور ہم سب جانتے کہ انبیاء کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے, تو تم واپس ساتھ لے کر جانا. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی باڈی بھی وہاں سے لے کر گئے, اور وہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام جہاں پر دفن تھے, اور اسحاق علیہ السلام جہاں دفن تھے وہاں ان کو دفن کیا. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن 500 سال تک بنی اسرائیل وہاں پر حکومت کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے جو دوسرے لوگ تھے, جو وہاں کے رہنے والے, مصر کے رہنے والے جو پرانے بادشاہ تھے, واپس انہوں نے بادشاہت, جو فرعون وغیرہ تھے, انہوں نے وہ بادشاہت اپنے ذمے لے لی, اور وہ لوگ وہاں کے بادشاہ بن گئے. اب ایک اور بات کا کلیئرنس ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اچھا یوسف علیہ السلام نے بعد میں زلیخا سے شادی کر لی. استغفر اللہ, اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ سارا واقعہ من گھڑت ہے, یہ تلمود سے آیا ہے, اور جس میں تلمود میں بھی اس کی کوئی سند نہیں بتائی جاتی, بس سنی سنائی باتیں ہیں. تو جیسے کہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے, آپ کے یہاں ہوتا ہو نہ ہو, ہم نے بچپن میں ہمارے یہاں سنا تھا کہ بعض اوقات نکاح کے وقت قاضی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں میاں بیوی میں یوسف اور زلیخا کی سی محبت پیدا کر دے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی اصل اسٹوری تو معلوم ہی نہیں. ہمارے کے بڑے بڑے اسکالرز بھی قاضی بھی قرآن تو انہوں نے پڑھا نہیں ہے, کیونکہ قرآن صرف حفظ کر دینے سے نہیں ہو جاتا. قرآن کو جب تک آپ اس کی تفسیر نہ پڑھیں, اس کے اسرار و رموز سے آپ واقف نہ ہوں, آپ کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی. تو لوگ یہ کہتے کہ زلیخا اور یوسف کسی محبت پیدا کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں, ہماری کانوں نے یہ بات سنی, جبکہ یوسف علیہ السلام کا تو اس سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا. ایک ایسی خاتون کے لیے کیوں دعا کرے جس کا کردار ہمیں پہلے ایسا نظر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ کردار کی کوئی ان کی بیوی ہوگی انشاءاللہ. واللہ علم کون تھا, ہم نہیں جانتے کچھ بھی, لیکن ہم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر آخر میں جو بات ہے, ہم یہ قصص القرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون. کہ تحقیق اس قصے میں, ان قصوں میں عبرت ہے, لأولی الالباب کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قصے سے واقعی میں عبرت حاصل کریں, اور عبرت کے آپ کو کیا کیا معنی بتائے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا, یعنی جو برج ہوتا ہے وہ برج کے بھی معنی, اس کو عبرا کہتے ہیں, عبور کرنا. تو برج کیا کرتا ہے کہ جو ڈسکنیکشن تھا راستے کا, جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا راستہ, وہ برج کیا کرتا ہے, وہ کنیکشن پیدا کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے راستے کو نا, جب ہم برج بناتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بیچ میں جو چیزیں منقطع ہو گئی تھی اس کو جوڑ دینا. تو یہ اتنے پرانے واقعات تھے, اب آج سے اس کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ اب یہ آپ خود انالائز کریے, اپنا خود تجزیہ کریے کہ کیسے آپ پچھلے واقعات سے آج کے واقعات کو جوڑتے ہیں, کیسے آپ یہ پچھلے جو واقعات ہوئے ہوئے ہیں ان سے آج کے حالات پر اس کو آپ منطبق کرتے ہیں, اور پھر اس سے اپنے لیے کیا سبق نکالتے ہیں, اس کا کیا جسٹ نکلے گا ہمارے لیے, اس سے کیا فائدے ہوں گے ہمیں, ہم اس سے کیا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس واقعے سے. اور آپ ہی بتائیے کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے, کتنے سارے فائدے ہیں اس میں, یعنی کتنے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں ان واقعات سے. صرف ایک یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے آپ سوچ لیں, بہت سارے فائدے ہیں جو ہم کو مل سکتے ہیں. عبرت ہے, نصیحت ہے, سبق ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان واقعات سے فائدہ اٹھانے والے بنیں. جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.